و الا باقوان نمی ہمیں اس شخصیت کو اس کی اس شہادت سے پہلے بھی پہچاننا چاہیے تھا اگر مشن صحیح طور پر بنانا صحیح ہوتا. ہمیں ابراہیم زندگی کے بارے میں جب گولیاں لگ جاتی تو پتہ چلتا ہے کریں تو کتنی بڑی شخصیت ابراہیم زندگی جو نائجیریا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے اس نے. اور مجھے یقین ہے اگر مختلف شخصیات جو اس وقت دنیا کے اندر ہیں جب تک کسی حادثے کا شکار نہیں ہوں گی ہم ان کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے بارے میں کسی نے بات نہیں کرنا, ان کے بارے میں کسی نے آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں دی. تو ہم نے کیا بات کی ابھی تک آپ سے دو تین منٹ سے چار منٹ, کیا باخبر ضرور ہے لیکن جس سے باخبر ہونا چاہیے وہ آپ کو نہیں مانا, جو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ آپ کو نہیں مان رہا. اور یہ صورتحال جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو بہت بری ہے. یہ سب سیاسی اعتبار سے نہیں کیونکہ ہمارا موضوع تھوڑا سیاسی رہے گا, ہماری گفتگو ان شاء اللہ سیاسی ہوگی. یہ آپ کی گمراہی انفارمیشن کا نہ ہونا, اطلاعات کا نہ ہونا صرف ایک پہلو جسے ہم کہیں سیاست نہیں, ڈاکٹر سیاست نہیں, جس پہلو کو آپ دیکھیں گے, جس موضوع پر آپ کام کریں گے, جس موضوع کا تذکرہ ہم کریں پتہ چلے گا سبھی میں ہماری حالت ہے وہ بہت ہی ناگفتہ ہے. سبھی
ہر موضوع پر ہم لا علمی کا شکار ہیں. ایک ہوتی ہے لا علمی, اس سے تھوڑا سا اگلا درجہ ہوتا ہے گمراہی. لا علمی اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے گمراہی. لا علمی یا جہالت, جہالت تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے, جب آپ کسی کو جاہل کہہ دیں تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے, آپ سے کہیں نہیں تم علم نہیں رکھتے, وہ اس کو مان لیتا ہے. بات ایک ہی ہے لیکن ہم نے احترام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تک بات پہنچی نہیں ہے, علم نہیں ہے, لا علمی ہے آپ کو. ایک ہے لا علمی, ہم لا علمی کی بات نہیں کر رہے کیونکہ بہت سارے موضوعات پر آپ کو علم دیا جاتا ہے, لیکن جو گمراہی ہے نا وہ علم کے ساتھ ساتھ گمراہی بھی آتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے, جب ہمیں آپ علم دے ہی رہے ہیں تو پھر ہم گمراہ کیسے ہیں, کیا بات ہے, ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے نا وہ آپ کے پاس نہیں ہے, اور جن جگہوں پہ آپ پھنسے ہوئے ہیں نا, جو مسائل آپ کے ساتھ ہیں اس میں آپ گمراہ ہیں. تھوڑی سی بات سخت ہوگی لیکن اس کو ذرا سمجھیے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. مثلا جب میں نے کہا کہ صرف سیاسی موضوعات نہیں جس پر آپ نہیں جانتے, جو میرا اصل موضوع ہے, میں بہت سارے موضوعات کا تذکرہ کرتا ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. مثلا اکثریت کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی نے تخصصی کام کیا ہو, جب بات ہو رہی ہوتی ہے عموماً آپ کو معلوم ہے جب بات ہو رہی تھی اکثریت کو نگاہ رکھتے ہوئے ہوتی ہے, سب کو نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بیچ میں سے کہے نہیں میں نے حاصل کیا ہے, اس پر سوچا ہے, سمجھا ہے, پڑھا ہے. مثلاً آپ کو کیا کھانا چاہیے, کھانا آپ کی غذا کیا ہونی چاہیے, آپ کی خوراک کیا ہونی چاہیے, اس کے بارے میں بھی ہم فارغ ہیں. فارغ ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کے چیزوں میں انتخاب کرتے ہیں, میڈیا دیکھ دیکھ کے, ایڈورٹائز دیکھ دیکھ کے, کبھی گھی اور تیل کا, دودھ کا, جو لازمی چیزیں زندگی کی, پیسٹ کا, لازمی چیزیں بات کر رہا ہوں ابھی, لباس کا, ہر اعتبار سے ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے. ہم صرف سیاسی اعتبار سے نہیں, تعلیم, ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں کہ جو ریسرچ کر کے اپنے موضوعات کا تعین کرتے ہیں, تحقیق کر کے اپنے موضوعات کا تعین کرتے ہیں, پتہ چلے گا آپ کو یہ بھی فارغ. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب لوگ کس طرف جا رہے ہیں, تعلیم کا تعین ہو رہا ہے نا, بچے کو ایڈمیشن دیکھتے ہی ہیں, پیسہ والا آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سارے پیسے والے کس طرف جا رہے ہیں, اوہو سب بکن ہاؤس اور سٹی اسکولس کی بات کر رہے ہیں,
اچھا
چلو سب بچے وہیں جائیں گے, پیسہ جو ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا بیچارہ نیچے ہوتا ہے وہ کچھ اور تعین کرتا ہے, اس سے نیچے ہوتا ہے کچھ اور تعین کرتا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا, بہت مزے کی بات ہے کہ بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ کیا رہا ہے, والدین فارغ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اتفاق ہو گیا ہے کہ بچوں کو کچھ اتنی اچھی انگلش پڑھائی جا رہی ہے شروع سے ہی, کہ وہ بیچارہ جو اچھا پڑھا ہوا باپ ہے, اچھی پڑھی ہوئی ماں ہے, وہ بھی ایک جگہ مجبور ہوتی ہے کہ بھائی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی, ٹیوشن رکھواؤ. مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, بزرگان بیٹھے ہوئے جن کو یہ زمانہ یاد ہے کہ جس کو ہم اپنے معاشرے کا نکما بچہ کہا کرتے تھے وہ ٹیوشن جایا کرتا تھا, جو نکما ہوتا تھا وہ ٹیوشن جاتا تھا. اور آج کے زمانے میں ٹیوشنز جو ہے وہ ایجوکیشن کا لازمی جز ہے. گورنمنٹ اسکولز اتنے ویلیوبل ہوا کرتے تھے آپ کے ہمارے زمانے میں کہ ہمارے یہاں جس کو گورنمنٹ رد کر دیا کرتی تھی وہ پرائیویٹ اسکولز میں جایا کرتا تھا, ایسا ہی تھا نا بھائی, تھا یا نہیں؟ ہم نے دور دیکھا ہے نا یہ. اب تو یہ بات بھی ایک مذاق ہے کہ ہم کسی سے کہیں بچہ ہمارا گورنمنٹ, ہم تو شرمندگی کے مارے میں بتا ہی نہیں سکتے کہ بچہ ہمارا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے. اور آپ یقین کیجئے اگر پاکستان کے معاشرے میں کسی نے کوئی کردار ادا کیا ہے نا تو وہ انہی پیلے پیلے حکومتی اسکولوں میں پڑھ کے کیا ہے, پرائیویٹ والا تو فارغ, اجتماعی کام نہیں. ہاں شخصی طور پہ بہت اوپر چلا گیا ہے, اپنے اسکلز بہت ہیں, معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہو اسے پتہ ہی نہیں ہے. معاشرہ کہتے کسے ہیں, اجتماع کہتے کسے ہیں, دوسروں کے کام آنا یہ کیا چیز ہوتی ہے, دوسروں کے کام آنا یہ کیا ہوتا ہے. ہم صرف سیاسی لحاظ سے نہیں, جس موضوع کو اٹھائیں گے پتہ چلے گا کہ گمراہی انفارمیشن کی کمی نہیں ہے, اطلاعات تو دی جا رہی ہیں لیکن اپنے مطلب کی اطلاعات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. میڈیکل ایک اور بڑا شعبہ ہے, کھائے جا رہے ہیں, بیمار ہوئے چلے جا رہے ہیں اور کھائے چلے جا رہے ہیں. کبھی کوئی سوچا بھی نہیں ہے کہ بھائی کیا یہی پرانا زمانہ اسی طرح کا تھا یا یہی صحیح ہے کہ دوائیں کھائے جاؤ. آپ کو پتہ ہے نا اس وقت پاکستان میں بلکہ دنیا میں شاید دوسری بڑی انڈسٹری ہے پیسہ کمانے کے اعتبار سے, یعنی دوائیاں بیچنا, دوائیاں بنانا. ہمارا پڑھا لکھا نوجوان کسی ملٹی نیشنل کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنی میں کہ جو دوائیوں پر ہو, اگر وہاں اس کی جاب ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کام ہو گیا, اسے خود نہیں پتا بیچ کیا رہا ہے, لوگوں کو کھلا کیا رہا ہے, کس چیز کا عادی کر رہا ہے. ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹ ہیروئن اور چرس نہیں پی رہے لیکن آپ نے دوا کے جس کو عادی بنا دیا کسی کام کا نہیں رہا. دوائیاں اچھا خود اب ہو سکتا ہے آپ کے پاس انفارمیشن آ بھی جائے, واٹس ایپ آپ کے ہاتھ میں کوئی خبر دے بھی دے آپ کو کہ بھائی یہ جو فلاں دوا ہے نا ٹیبلٹ اگر آپ یہ کھا لیں گے آپ کا فلاں مرض صحیح ہو جائے گا لیکن تین مرض اور آ جائیں گے اور ان تین مرض چار مرض کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ کو فلاں دوائیں کھانی ہیں کیونکہ وہ بھی اسے بنا رکھی ہیں. پتہ چلا کہ جس موضوع کو اٹھائیں گے نا اب کیونکہ وہ آہستہ آہستہ انڈسٹری بن چکی ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی تھی خدمت, کیا مطلب؟ مطلب پہلے اگر آپ 15, 20, 25 سال پہلے کسی سے پوچھتے ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو, وہ لفظ استعمال کیا کرتا تھا کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے بن رہا ہوں, اسے کہتے تھے خدمت. یہ 25 سال پرانی باتیں, معذرت اب تو سنیں گے نہیں آپ. اب کسی ایک ڈاکٹر سے اس 15 سال کے اندر بنے ہوئے ڈاکٹر سے لے کر آج تک جو بن رہا ہے, آپ اس سے پوچھیں ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے, لفظ خدمت کہے گا وہ, انسانیت کہے گا وہ. وہ کہتا ہے بھائی ارننگ بہت زیادہ ہے, سب نے یہی سمجھایا ہے ڈاکٹر بن جاؤ ارننگ بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن پڑھانا, سر 15, 20, 25 سال پہلے بزرگان پڑھانے کو عبادت سمجھا کرتے تھے, عبادت, اس میں پیسہ انوالوڈ نہیں تھا کیونکہ ان کو روایات اور احادیث اور پاکستان کا معاشرہ اور اس سے پہلے برصغیر کا معاشرہ جس میں ہم رہے تھے وہاں یہ بات تھی کہ جو بات تمہیں آتی ہے احادیث اور روایات یہ کہتی تھیں, جتنا جلدی ہو سکے اس کو منتقل کرو جو نہیں جانتا. لوگ عبادت سمجھتے تھے کہ جو آتا ہے وہ نیچے منتقل. آپ اس وقت ایجوکیشن کو عبادت کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس وقت انسانیتی خدمت میڈیکل کو انسانیت خدمت کہہ سکتے ہیں؟ ہو یہ باتیں ہم نے کیا کہیں آپ سے؟ شروع میں ہم نے جملہ کہا تھا کہ ہم صرف سیاسی موضوعات کے ہی بارے میں گمراہ نہیں ہیں، ہم تمام موضوعات سے فارغ ہیں، ہر موضوع پر. یہ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ بہرحال جائیں گے کہاں اگر اسی طرح چلتے رہے، وہیں پہنچنا ہے کہ جہاں یورپ پہنچ چکا ہے. سفر تو آپ نے وہی شروع کیا ہوا ہے نا، یہ تھوڑی کہ وہ اس طرف جا رہے تھے آپ نے اس طرف کا سفر، اپوزٹ چل رہے ہیں آپ، اپوزٹ نہیں چل رہے، آپ ان کے رکھے ہوئے قدموں کے اوپر ہی قدم رکھ رہے ہیں، انہی کے بنائے ہوئے نشانات پر قدم رکھ رہے ہیں. تو بڑا آسان ہے، دیکھ لیتے ہیں پاکستان کہاں پہنچے گا. بھائی وہیں پہنچے گا جہاں یورپ پہنچ چکا ہے. کہاں پہنچا ہے؟ کہاں پہنچا ہے؟ اب یعنی اچھا نہیں لگتا کہ بتایا جائے یورپ کہاں پہنچا ہے. میرے خیال ہے آپ کو اندازہ ہے یورپ کہاں پہنچا ہے. کوئی چیز بچی ان کے یہاں؟ کسی چیز کو ویلیو کہا جاتا ہے؟ کوئی ویلیو نامی کوئی چیز ہے؟ چھوٹی سی بات کرتا ہوں جلدی اگر میں سمجھا سکوں آپ کے بعد. ترکی نے کہا ہمیں یورپی یونین کا حصہ بننا ہے. ترکی بڑا ملک ہے، خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے، انقرہ، استنبول، قسطنطنیہ آ رہے ہیں نا کچھ نام ذہنوں میں، مرکز تھا خلافت عثمانیہ کا. خلافت عثمانیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پورا ایشیا تھا، ایشیا جو سب سے بڑا سارا بڑا بر اعظم ہے، جس کے پاس پوری عرب دنیا تھی، پوری عرب سرزمین عرب، جس کے پاس آدھے سے زیادہ افریقہ تھا، جس کے پاس چار پانچ سے زیادہ بڑے ملک یورپ میں تھے، جسے آپ البانیہ کہتے ہیں، یوگوسلاویا کہتے ہیں، سوری البانیہ کہتے ہیں، بوسنیا ہرزیگوینا کہتے ہیں، یہ وہ سارے آپ کے تھے، جس کو آپ اندلس کہتے ہیں جو آج اسپین بن گیا ہے، اس کو کہتے ہیں خلافت عثمانیہ. اس کا مرکز، آج اس کی اتنی بری حالت ہوئی ہوئی تھی، رجب طیب اردوگان کا آغاز کا زمانہ ہے یہ، ابھی تو پھر کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اب کم کہہ رہا ہے وہ یورپ کا حصہ بننا ہے، یورپی یونین کا حصہ بننا ہے، مجھے یورپ میں لے جاؤ، کسی طرح مجھے بھی مغربی ملک کہنا شروع کر دو. تو اس نے کہا کہ مجھے یورپ کا حصہ بننا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے اب تک نہیں دیکھا ٹرکی تو تھوڑا سرچ کریں، ٹرکی کی کوئی اگر ڈاکومنٹری دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ویسے یورپین ہیں، یعنی مسلمانوں والا کوئی بھی انداز ان کے لباس میں، ان کے بات کرنے میں، ان کے چہرے پہ، ان کی مارکیٹس میں، کہیں پر بھی، ان کی یونیورسٹیز میں، کہیں پر بھی آپ کو اسلامی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، وہ ابھی بھی یورپین ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یورپی یونین کا حصہ بناؤ، رسمی طور پہ بناؤ. پتہ ہے کیا شرط رکھی تھی؟ شرط دیکھیے یورپی یونین کی، انہوں نے کہا تمہارے یہاں قانون ہے اس کو ختم کرو. کہا کیا قانون ہے بھائی؟ کون سا قانون ختم کریں؟ کہا یہی جو تم کہتے ہو کہ شادی شدہ خاتون کسی اور سے رابطہ نہیں رکھ سکتی. شرط لگائی ہے، جسے آپ کے یہاں زنا محسنہ کہتے ہیں، شادی شدہ خاتون کا کسی اور سے رابطہ. انہوں نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ختم کرو اس قانون کو، یہ حد ہے کہ وہ آپ سے مطالبے کر رہے ہیں. کہاں جائے گا یہ معاشرہ؟ بڑا واضح، جہاں یورپ پہنچ چکے وہیں تک جاؤ گے، اور کہاں جاؤ؟ کیونکہ آپ نے تو انہی کی تقلید کرنی ہے نا. آپ کا سب سارے ادارے، آپ کے سارے شعبے، آپ کی ہر چیز، آپ کے حکمران، سیاستدان، سیاسی پارٹیز، نیچے آئیے، اسے نیچے آئیے، آپ کے بزنس مین، آپ کا میڈیا، اور نیچے آئیے، چاہیے آپ کے اسکولز، تعلیمی نظام، شہری نظام، زندگی کا نظام، کھانے پینے کا نظام، علاج و معالجے کا نظام، آپ سب میں ان کی تقلید کر رہے ہیں، سب میں ان کے پیچھے جا رہے ہیں. کہاں پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ جہاں پہنچ کے وہ اپنے لیے جہنم بنا چکے ہیں، کرائم اتنے ہیں ان کے یہاں. کیا اب ان کے یہاں باقاعدہ کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے جب کوئی گھر کے اندر فساد ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ کیا گھر کے اندر فساد ہو گیا، بچے لڑ پڑے، امی ابا لڑ پڑے؟ عموماً مشکل سے ہی گھر بن رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت مشکل سے آپ کو گھر ملے گا جس میں اماں ابا بچے ساتھ رہ رہے ہوں، ورنہ یا ماں بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے یا باپ بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے. فیملی سسٹم جوائنڈ یہ وہ تو تصور بھی نہیں ہے وہاں پہ. عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, تعجب کریں گے آپ. منسٹری بنائی ہے ابھی جو محترمہ تھیں ترازمی کے نام سے, سابقہ وزیر اعظم برطانیہ, انہوں نے ایک باقاعدہ منسٹری بنائی ہے. منسٹری کا کام کیا ہے؟ انہوں نے ایک منسٹری بنائی ہے, منسٹری وجود بنایا. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف لوگوں کے لیے سکون کا وقت فراہم کرے, ان کو اطمینان دلائے, ان کو سکون دلائے, ان سے کوئی بات کرنے والا ہو, ان سے کوئی درد دل کرے, کوئی ان سے باتیں پوچھے. منسٹری بنائی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ لوگوں نے اپنا نام لکھوایا ہے, کیونکہ کندھے کی قیمت لگائی گئی ہے. کندھا سمجھ رہے ہیں؟ کندھے کی قیمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک خاتون یا ایک مرد وہ کوئی کندھا ہو جس پر سہارا لے کے اپنا درد دل کر سکے, اور اس کے باقاعدہ ماہانہ پیسے طے ہوتے ہیں. 50 پاؤنڈ رکھا ہے انہوں نے خود, کہ جو ایک گھنٹے کے لیے اپنا کندھا دے گا کہ جس پر سر رکھ کے کوئی اپنا غم بیان کر سکے. اس کی منسٹری وجود میں لائی ہے ترازمی, جو ابھی سابق اور وزیر اعظم تھی, کہاں کی؟ برطانیہ کی. یہ حال ہے, یہ حال ہے ان کے. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں, یعنی انہوں نے اس میں کوئی جنسیات کا ایشو نہیں ہے, یہ صرف اسی طرح سے لے کر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت ضروری ہو گیا. یہ حالت ہے. اگر ہم اسی طرح سے اندھے اندھے ہو کے, اگر ہم نے نہیں سوچا بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں, ہم نے نہیں سوچا کہ ہم بچوں کو لباس کیا پہنا رہے ہیں اور ہم خود لباس کیا پہن رہے ہیں. 15-20 سال پہلے, 25 سال پہلے کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی خاتون جینس کی پینٹ پہنے گی. جینس کی پینٹ کہاں, پینٹ پہنے گی. آج مشکل سے ہم مذہبی گھرانوں میں بھی نہیں روک پا رہے ہیں کہ محترمہ پینٹ کیوں پہنی ہوئی. بھائی پردہ تو ہے, چادر تو پہنی ہوئی ہے, پوری چادر تو ہے, لیکن یہ آپ نے کلچر اپنا لیا, اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ بھائی دیکھ لو, دیکھا جا سکتا ہے, چھپی ہوئی بات تھوڑی ہے, کہاں جا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں ترقی. یہ ترقی ہے معذرت, یہ سب وحشی کام جو آج یورپ کر رہا ہے. آپ کے ہاں گزشتہ انبیاء کے زمانے میں یہ سارے کرپشن ہو چکے ہو کے ختم ہو چکے, قوم پر عذاب نازل ہو گیا. قرآن نے کھول کھول کے واقعات کو بیان کر دیا کہ بھائی پیسوں کے اعتبار سے جو تھا, نافرمانی کے اعتبار سے جو تھا, بزنس میں فراڈ, نافرمانیاں, یا اسی طرح سے لواط, زنا, یعنی یہ سارے موضوعات کھول کھول کے انبیاء کے بیان ہو گئے. آج جیسے یورپ ترقی کہتا ہے, ہم اسے عذاب کا سبب کہتے ہیں کہ وہ عذاب کا سبب بنائیں گزشتہ قوموں پہ. اگر ہم نے یہ تقلید, اندھی تقلید جاری رکھی, بہت معذرت کے ساتھ آپ بھی کہیں گے شہید باقر النمر کا موضوع دیا ہوا ہے, آقا کہاں نکل گئے, مولانا صاحب کہاں سے کہاں گھوم رہے ہیں, بات باقر النمر پہ آنی ہے. سر آ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے باقر النمر پہ بات کرنی ہے, لیکن میں بتاؤں گا کہ جو اندھی تقلید ہم اور آپ کر رہے ہیں, نہ ہم نے ایجوکیشن کو چیک کرنا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے بچہ, کیوں پڑھ رہا ہے بچہ, یہ جو پڑھ رہا ہے یہ اس معاشرے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں, اس بچے کی, اس خاندان کی, اس پاکستان کی, اس اسلام کی, اس تشیع کی ضرورت ہے بھی یا نہیں, جو پڑھ رہا ہے, جس سے پڑھ رہا ہے, جس جگہ پہ پڑھ رہا ہے, جو پہن رہا ہے, اور اس سے زیادہ خطرناک جو کھا رہا ہے. جو بچہ مانگ رہا ہے کھلائے جا رہے ہیں آپ, جو بچہ مانگ رہا ہے کھلائے جا رہے ہیں آپ, اس کی خواہشات پوری کر رہے ہیں آپ, بعد میں پریشان ہیں, جتنا پیسہ کماتا ہوں بیماریوں پہ لگ جاتے ہیں, لگیں گے بیماریوں پہ. اہل بیت علیہم السلام سے آپ نے لیا نہیں کچھ, اس نظام کو آپ نے چیک کیا نہیں, قرآن سے ہمارا واسطہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں اہل بیت نے نہ کبھی تعلیم پر بات کی, نہ اہل بیت نے کبھی کھانے پینے کے موضوع پر بات کی, نہ کبھی پہننے کے موضوع پر بات کی, نہ کبھی رہن سہن کے موضوع پر بات کی, نہ کبھی پردے کے موضوع پر بات کی. ہماری تو حالت یہ ہوئی ہوئی ہے, تشیع کی حالت ہے. باہر سے کیا شکوا, نعرہ بہت بڑا ہے, ہمارا دعویٰ بہت بڑا ہے, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات, اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے سب سے بہت بڑے آئیڈیلز, ہر لحاظ سے آئیڈیل, ہمارا نعرہ بہت بڑا ہے, لیکن اندر سے کھوکھلا ہے, اندر سے کھوکھلا ہے. ہم عقیدے کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, اپنی دینی نظریاتی مضبوط فاؤنڈیشن کے اعتبار سے کھوکھلے ہیں, کمزور ہیں. یہ بہانے آغا, یہ مجالس اور یہ محافل, یہ بہانے اہل بیت نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے, تاکہ جو باتیں اہم اور امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ تک پہنچایا جائے, آپ کو اویئر کیا جائے, آپ کو شعور دیا جائے, یہ سب اسی طرح کے بہانے. اور یہ ابھی تک اگر اصل اسلام اور تشیع وہاں سے لے کر اور یہاں تک کا سفر طے کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے نا, جس کو آپ 1200-1300 سال کہہ رہے ہیں, آپ کے امام سے دوری ہے, لیکن اگر اصل تشیع ابھی بھی اتنے مشکل مراحل سے بچ کے یہاں تک پہنچ گئی ہے, تو اس میں اس منبر اور محراب کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ یہاں سے الحمدللہ حقائق مسلسل بیان ہوتے رہے اور کبھی بھی اس رسم کو توڑنا نہیں ہے. یہی آخری جگہیں کہ جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے کہ بھائی حق بات کر جائیں, وإلا آپ کو یہ حق, آپ کو یہ حق بات سننا نہ مسجدوں میں, اگر مسجدوں میں بھی نہیں ہوا اور محراب پہ بھی نہیں ہوا, نہ مجلس میں ہوا نہ محراب پر ہوا, تو بھائی نہ یہ کالج میں ہے, نہ یہ یونیورسٹیز میں ہے, نہ یہ ٹیلی ویژن میں ہے, اور نہ یہ کسی اور جگہوں پر ہے. ہم گمراہی کے بڑے خطرناک مراحل میں داخل ہو رہے ہیں, بڑے آخری مراحلوں میں داخل ہو رہے ہیں. مذہبی گھرانوں کی شادیاں آپ دیکھیں گے, تعجب کریں گے ان شادیوں میں ہو کیا رہا ہے, اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ سے کہا جاتا ہے بھائی سارا دین مذہب اپنی جگہ پر, آج شادی ہے, آج کرنے دو بچے بچیاں جو کر رہے ہیں. ہم بہت خطرناک مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ہو یہ بات تھی تمہیدی, اصل موضوع پہ داخل ہوتے, درود پڑے محمد والے محمد. تشیع نے کیا کیا ہے, کس جرم کی سزا ملتی ہے شہید باقر النمر کو, کس جرم کی سزا مل رہی ہے ابراہیم زکزکی کو, کس لیے اس وقت مسائل کا شکار ہو رہا ہے آپ کا ملک عراق, کیوں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ایران میں, کیوں دنیا کی نگاہیں ہیں کہ لبنان کو تباہ کرو. یہ تھا مقدمہ جو ہم نے بنایا. اب ہم اصل بات میں داخل ہوتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے کہ ہم نے ساری باتیں شروع میں کی کیوں ہیں. کیونکہ آپ نے 40 سال پہلے 1979, کوئی شک نہیں ہے اس میں, صحیح ہے میری عمر اس وقت 9-10 سال کی تھی, لیکن میں نے کچھ اچھا دور بھی دیکھا ہے 9-10 سال کے بعد والا ہے بھی, اور ابھی یہ برا دور بھی دیکھ رہا ہوں جو گزشتہ 20 سال سے شروع ہوا ہے. تشیع نے 1979 فروری کی باتیں, کچھ ایسی بات کی ہے, کچھ ایسا کام کیا ہے, کچھ ایسے راستے کھولے ہیں, کچھ ایسے افق کھولے ہیں کہ جو دنیا کو بہت برے لگ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے طور پہ پوری دنیا کو ایک ہی راستے پہ لگا دیا تھا, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا نہ ہو, اللہ کو ماننے والا بھی نہ ہو, یہ سب ایک جیسے ہوتے چلے جا رہے تھے سب. اور انہوں نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ آپ کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے, کرنے کا تو چھوڑیں, سوچنے کا بھی حق نہیں ہے. ہم سوچیں گے, ہم یعنی انگریز, یعنی امریکہ, یعنی برطانیہ, یعنی فرانس, یعنی جرمنی, یعنی اسرائیل, اصل میں سوچیں گے وہ, آپ کریں گے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی محنت کی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ, اگر وہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بستہ بھی اسپائڈر مین کا پہنے, بستہ لباس بھی اسپائڈر مین کا پہنے, اپنے ہاتھ میں ڈبیا اٹھائے جس پہ آپ پینسلز وغیرہ رکھتے تھے وہ بھی اسپائڈر مین کی ہو, تو انہوں نے کیا مطلب ہے ایسے ہی بازار میں اسپائڈر مین کی چیزیں چھوڑ دی؟ نہیں 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 نہیں, انہوں نے پہلے ایک ناول لکھا اسپائڈر مین کے موضوع, پہلے ناول آیا ہے, پہلے دنیا نے ناول پڑھا, ناول پڑھنے کے بعد انہوں نے دوسرے کام کیا اسپائڈر مین پر فلم بنائی, دنیا نے وہ فلم دیکھی, تیسرے کام کی انہوں نے اسپائڈر مین پہ کارٹونز بنائے, آپ نے وہ کارٹونز دیکھے, چوتھے مرحلے میں انہوں نے پورا کلچر اتار دیا اسپائڈر مین کے نام پہ. اب آپ مجبور ہیں, بچہ مارکیٹ میں جائے گا اس نے 4-5 ذریعوں سے اسپائڈر مین کو دیکھا ہوا ہے, بیٹ مین کو دیکھا ہوا ہے, کہ بھائی یہی بینٹن مجھے تو یہی چاہیے. اب آپ کہتے رہ جائیں بچے بیٹا دیکھو یہ بستہ سادہ سا ہے, کوئی تصویر نہیں بنی ہوئی, یہ پہن کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ پورا اسکول یہ لا رہا ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نہیں کھو نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں تھا. ہو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ انہوں نے 1300 سال ہمارے دماغوں پر کام کیا تھا اور ہم سب کو ایک ہی لائن میں لگا دیا تھا, خدا کو ماننے والے خدا کو نام ماننے والے سب ایک ہی جیسے ہو گئے تھے, دین کو ماننے والے دین کا انکار کرنے والے سب ایک جیسے ہو گئے تھے, انبیاء کو ماننے والے اہل بیت کو ماننے والے اور ان کو نہ ماننے والے سب ایک جیسے ہو گئے تھے. ہماری تو حالت بہت بری تھی بھائی اس دنیا میں, 40 سال پہلے کسی نے جھنجھوڑ دیا, کسی نے جھنجھوڑ دیا, اس نے کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, ڈائریکشن صحیح کرو, یہ سب کچھ جو تم دنیا سے حاصل کر رہے ہو انکار کر دو. ہم نے کہا بھائی تباہ ہو جائیں گے, ترقی نہیں کر سکیں گے, کون پڑھائے گا, کون لکھائے گا, کیا کریں گے اگر دنیا کا پیچھے چلنا چھوڑ دیا. کہا جو کچھ دنیا سے لے رہے ہو نا چھوڑ دو, ہر چیز جو چاہو گے یہ قرآن کے اندر موجود ہے. عجیب, یہ تو بڑا عجیب سا نعرہ ہے, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, ترقی اور قرآن. ان کا بھائی چھوڑ دو, کیا پہننا ہے اور کیا کھانا ہے اور کیسے رہنا ہے اور کیسے گھر بنانا ہے چھوڑ دو. پھر کہا کہ یہ سب اہل بیت کی سیرت سے لیں گے. اچھی, اب جب یہ قرآن اور سیرت کی باتیں آئیں نا, آپ یقین کیجئے کہ ہمیں شکوا عیسائی یہودی سنی سے نہیں ہے. جب اہل بیت تو قرآن کی بات آئی نا تو تشیع بھی پریشان تھی کہ یار یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, قرآن سے نظام لیں گے کیا, مولوی بنانا ہے کیا, قرآن سسٹم لیں گے کیا, مطلب ہے کیا مدرسے میں داخل کرا دیں گے بچے کو. یہ باتیں سننے کو ملی نا, اوپر والی شخصیات کہہ رہی ہیں کہ بھائی قرآن اور اہل بیت. دیکھیں یہ بات اصل میں رسول اللہ نے فرمائی تھی. آپ شیعوں کو تو یاد ہے نا کیا کہا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی میں, یقیناً میں, رسول اللہ فرما رہے ہیں انی میں تارک چھوڑ کے جا رہا ہوں, فیکم تم لوگوں کے درمیان, ثقلین دو گراں قدر چیزیں, بھاری چیزیں, ثقل ترجمہ واضح ہے نا, ثقلین ثقل بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ, ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اہل البیت. چلے آپ نے کہا سنت, ہم مان لیتے ہیں سنت کو بھی, ہم کہہ رہے ہیں اہل البیت. ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے جڑے, جب تک تم ان دونوں سے تمسک, تمسک سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, بلفظ تمسک کیا کہتے ہیں, یعنی اگر یہ لباس آپ کے جسم پر آپ کے جسم ٹچ کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں تمسک, اور اگر یہ لباس آپ کا رکھا ہے الماری میں تو اسے تمسک نہیں کہتے. کہا کہ یہ تو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے, لن تزلو, لن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہرگز کے معنی میں, تزلو گمراہی, بعدی میرے بعد, میرے بعد کبھی گمراہ. کتنا سمپل فارمولا ہے, کتنا سمپل فارمولا ہے تشیع کے لیے, کتنا آسان موضوع ہے کہ ان دو چیز, ان دو چیزوں سے جڑے رہو کبھی بھی گمراہی. جب ہمیں کہا کہ 40 سال پہلے 1979 کہ بابا تمہاری دنیا کی جو ضرورت ہے, تمہاری جو مشکلات ہیں اور تمہاری ترقی کے لیے جس چیز کی ضرورت اور اہمیت ہے, ہر چیز ان دو چیزوں میں, قرآن اور اہل بیت. اب کیونکہ ہمارا تو دماغ تھا نہیں, ہمارا اور آپ کا دماغ تو اس طرح چلتا نہیں تھا, ہم نے کہا کیا مطلب بھائی, قرآن تو ہم روز پڑھتے ہیں, ہمیں تو اپنے مسائل کا نظر نہیں آتا, مشکلات کا حل نظر نہیں آتا, اہل بیت کو تو ہم روز آنا کی بنیاد پر اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں لیکن ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی, ہم تو پھر بھی گمراہ ہیں, ہمارے گھر میں پھر بھی گمراہی ہے, میں خود گناہ کرتا ہوں, خود ہم گناہ کرتے ہیں. یہ کون سی گمراہی سے بچانے کی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں مشکل لگا, ہمیں یہ مشکل موضوع, موضوع مشکل لگا. قرآن اور اہل بیت سے چیزیں نکالے گا کون, سمجھائے گا کون, پڑھائے گا کون, رہنمائی کون کرے گا, وہ بھی اہل بیت سمجھا کے گئے تھے, وہ بھی سسٹم اہل بیت ہی دے کے گئے تھے بھائی, وہ نظام بھی اہل بیت ہی دے کے گئے تھے کہ پتہ ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں پھر ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, ہلکا سا پیچیدہ مرض ہو جائے, پیچیدگی ہو لیکن ہلکی سی ہو, ہلکی سی, ایک تو نا کھانسی, نزلہ, بخار, اس کو تو آپ خود ہی حل کر لیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کچھ اور ہو رہا ہے میرے ساتھ, کچھ اور ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں بھائی اس کو کیسے حل کریں, کہتے ہیں چلو کسی متخصص کے پاس, کسی ایکسپرٹ کے پاس چلتے ہیں. ارے بھائی خود کیوں نہیں, میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں, پڑھو اور علاج کرو اپنا, کن چکروں میں لگے ہو, کیا مطلب, کتابیں تو موجود ہیں نا, اردو میں بھی مل جائیں گی میڈیکل کتابیں, انگلش میں مل جائیں گی, باتیں بھی مل جائیں گی اور لیکچرز مل جائیں گے, اپنا علاج خود کرو, اٹھاؤ کتابیں اور خود تلاش کرو, کوئی بھی نہیں مانے گا. آپ کہیں گے بس کرو یار, جب ایک سسٹم موجود ہے, ڈاکٹرز ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس جانا چاہیے, اپنے مرض کال کرنا چاہیے. بھائی بالکل ایسے ہی تھا, یہ قرآن اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے. اگر ہم نے کہا دنیا کے سارے نظام لینے ہیں تو بابا اس کے بھی ایکسپرٹس موجود ہیں نا جن کے پاس جانا پڑے گا. یہاں پر آ کے کہتے ہیں نہیں ہم خود. واہ کیا بات ہے, اتنی کم ویلیو ہے دینی موضوعات کی, ویلیو اتنی کم ہے. یہاں پر آتے ہو تو اپنی دماغ اپنی عقل کی باتیں کرتے ہو, اور جب پھنس جاتے ہو چھوٹے سے چھوٹے موضوعات پہ تو اس کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہو. اللہ کے بندوں ایکسپرٹس کے پاس جاؤ کہ جس سے سب سے زیادہ پاکستانی معاشرہ دور ہے, معذرت کے ساتھ جس سے سب سے زیادہ پاکستانی معاشرہ دور ہے. باقی ہر جگہوں پر ایکسپرٹس کی ویلیو ہے, ہر جگہ پر. یہ عراق کا معاشرہ, یہ لبنان کا معاشرہ, یہ ایران کا معاشرہ, حتیٰ کہ حجاز کا معاشرہ کہ جہاں پر سعودی عربیہ سے 150 سال سے زیادہ ان خبیصوں کو حکومت کرتے ہوئے ہو گیا ہے, جنہوں نے وہاں پر اصل اسلام کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے, وہاں پر بھی یہ بات بڑی کلیئر ہے تشیعوں کے اوپر کہ جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں کسی اپنے سے زیادہ جاننے والے سے پوچھنی ہے. اب یہ سسٹم بن گیا, کہا قرآن اور اہل بیت ان کے پیچھے چل پڑو. چل پڑا لیکن بہت مختصر معاشرہ. چل پڑا, جب چل پڑا پہلے صرف ایرانی تھے جو اس راستے پہ چل پڑے 40 سال پہلے, اور انہوں نے ہر چیز کو اسلامی کرنا شروع کر دیا. کبھی بھی میں نے نہیں کہا اس 25 سال کے اندر, آپ دوستوں سے مخاطب ہو رہا ہوں, کہ اسلامی معاشرہ جو ایران نے سٹارٹ لیا ہے وہ اپنے انجام پر پہنچ گیا ہے. یہ غلط ہے, یہ سوچ ہی غلط ہے. کوئی اس جگہ اس طرح سے ایران کو جا کے دیکھتا ہے تو وہ بیچارہ گمراہ ہی ہو جاتا ہے. ایران نے قدم اٹھایا ہے, ایران نے پہلا قدم اٹھایا ہے. جو بالکل کامل ہوگا نا وہ صرف امام کے آنے پر ہوگا, آپ کے آخری معصوم کے آنے پر ہوگا کامل. یہ کامل نہیں ہو سکتا. کامل کس نے کرنا ہے اس کو آ کے؟ آپ کے آخری معصوم نے کرنا ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ فقہ کیا کر رہے ہیں, یہ فقیہ کیا کرتا ہے, مجتہد کیا کر رہا ہے, یا ایسا ایسا زمینہ فراہم کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں تو کہ جو اصل اسلام کو قبول کریں. یہ صرف زمینہ فراہم کر رہا ہے. وإلا اگر آپ کو خالص کا اور نہ خالص کا علم ہی نہ ہو, جیسا کہ آج ختم ہو گیا ہے نا بھائی, آج ختم ہو گیا ہے. کیسے ختم ہو گیا؟ آپ تعجب کریں گے کہ ہم یہ والے تیل اور گھی کھا کے اگر کوئی آپ کی اس موجودہ نسل کو دیسی گھی کا ایک نوالہ کھلا دے یہ فوراً الٹی کر دیتا ہے. پتہ آپ کی بات سر, وہ فوراً الٹی کر دیتا ہے. آپ نے کہیں خالص دودھ پلا دیا نا, جن کو آپ نے ہمیشہ ڈبے کا دودھ پلایا جو اصل میں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. پتہ ہے نا یہ بات کو آپ, ڈبے کا دودھ دودھ مشکل ہے, آپ لوگ کہہ ہی نہیں پا رہے کہ مت کہیں. یہاں کوئی نیسلے کا آدمی تھوڑی بیٹھا جاؤ کو پکڑ کے لے جائے گا جیل میں. بولے نا یہاں تو کہ ڈبے کا دودھ دودھ بھائی, ڈبے کا دودھ دودھ نہیں ہوتا. آپ کہیں اپنے اس بچے کو جسے مسلسل ڈبے کا دودھ پلا رہے ہیں تھوڑا سا خالص دودھ پلائیے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کیا وہ بھائی کہا, اب ہمیں خالص چیزوں کی عادت نہیں رہی. آپ تعجب کریں گے, گندم جو آپ کو کھلائی جا رہی ہے اس کو اگر مکس کر کے کھائیں جو کے ساتھ تو پھر انسان کے کھانے کی تھی, اگر خالص کھلائیں کسی کو تو یہ صرف جانوروں کے کھانے کی تھی. اب آپ کہیں گے یہ عجیب بات کر دی آپ نے. بھائی مولا کائنات کے بارے میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ وہ جو کھایا کرتے تھے, کبھی سنا گندم کھایا کرتے تھے؟ ہاں مشکل ہو رہا ہے نا ہضم کرنا, گندم کی روٹی نہیں کھائیں گے تو پھر کیا کھائیں گے؟ سر یہ جو موجودہ فقہ اور مجتہدین کر رہے ہیں نا, صرف یہ کر رہے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب آپ کو آہستہ آہستہ خالص چیزوں کی عادت ڈالیں, کیونکہ جس شخصیت نے آنا ہے نا اس نے پھر آگے اتنی خالص باتیں کرنی ہیں کہ ہم سے قبول. ہم کہیں گے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو عادت نہیں ہے. یہ لوگ پریکٹس کروا رہے ہیں آپ کی, 40 سال پہلے شروع ہوئی ہے. معاشرے کو انہوں نے آہستہ آہستہ ان دو چیزوں کے درمیان یعنی قرآن اور اہل بیت پہ لا کے کھڑا کرنا شروع کیا ہے ایران نے. آہستہ آہستہ حزب اللہ جمع ہو گئی, کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. پھر فلسطین کا سنی مسلمان آیا 3 مرحلے میں, بسم اللہ. پھر آہستہ آہستہ قیام شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر عراق میں بیداری آ رہی ہے, پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں بیداری آ رہی ہے. یہ بڑی سلو پروسیس ہے, لیکن کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے یہ تعلیمی نظام, ہم نے یہ اقتصادی نظام انشاءاللہ, ہم نے یہ دفاعی نظام, ہم نے یہ اقتصادی نظام, ہم نے انشاءاللہ یہ میڈیکل اور دوائیں اور شفاف اور شفا کا نظام, اب ہم نے یہ سارا اہل بحث سے لینا ہے. کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے, کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے. 152 دنیا میں سسٹمز ہیں, 152 152 سسٹمز ہیں دنیا میں کہ جس پر سب پر اہل بیت کی رائے کو قرآن اور احادیث سے نکالنا, اس کو کہتے ہیں اجتہاد, اسے کہتے ہیں مجتہد, اسے کہتے ہیں فقیہ. اب کیونکہ یہ کام شروع ہو گیا, انگریزوں کو برا لگا, انگریزوں کو برا لگا, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے, پہلا قانون ہے انگریزوں کا آپ نے سوچنا. عمران خان کو کہا ادھر آؤ, تمہاری جرت کہ تم کوالا لمپور جاؤ, تمہاری جرت کہ تم وہاں جا کے بیٹھو. اب میں سوچا ہے, تم کون ہوتے ہو سوچنے والے, کون ہوتے ہو سوچنے والے؟ سر جھگڑا سوچنے کا ہے, ابھی کرنے کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے, ابھی تک ہم سوچنے کے بعد دفاعی مراحل میں ہی ہیں, سوچ رہے ہیں کہ بچا لیں, ابھی ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ بچا لیں, ابھی ہم دفاع میں, ہم نے سوچنا شروع کیا ہے اور ابھی ہم دفاعی مراحل میں. تم نے پلان کیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا حرم گراؤ گے, ابھی ہم نے صرف سوچ کے پلان کیا دفاع کا کہ بھائی ہم اس کو بچائیں گے, ابھی ہم اٹیکنگ میں ہجومی حالت میں نہیں آئے, ابھی ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے, ابھی ہم صرف روک رہے ہیں. جب ہم روک رہے ہیں نا, تو جب روکنے والوں کی تعداد دنیا کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ, سوچنے والوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ, انہیں برا لگا, سوچنے کا کام تم نے کیسے شروع کیا؟ یہ نہیں کرو گے تم, قرآن اور اہل بیت کے قریب کیوں ہو رہے ہو تم, ان سے سسٹمز کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ہم جو دے رہے ہیں تمہیں پہننے کا نظام, ہم جو دے رہے ہیں تمہیں کھانے کا نظام, ہم جو دے رہے ہیں تمہیں تعلیم کا نظام, ہم جو دے رہے ہیں تمہیں دفاعی نظام, ہم جو دے رہے ہیں تمہیں ہر چیز تو ہم دے رہے ہیں, ترقی ہماری وجہ سے کر رہے ہو. ہم نے کہا ہمیں ترقی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہم اگر تمہاری طرح ترقی کریں گے تو کہاں جائیں گے, سمجھ میں آ گیا تھا نا ہمارے کہاں جانا ہے, ہم نے نہیں جانا اس جہنم میں, اب ہم نے اپنا راستہ خود طے کرنا ہے. جب آپ نے کہا نا اپنا راستہ خود طے کرنا ہے, بس یہاں پر مشکلات کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے, اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ان کے پاس یہی ہے, منطق سے بات نہیں کر سکتے, دلیل سے بات نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, شکست کھاتے ہیں وہ, آپ کی منطق اور آپ کی دلیل کے مقابلے میں وہ شکست کھاتے ہیں. اگر وہ شکست نہ کھا رہے ہوتے اور انہیں جرت ہوتی بات کرنے کی, تو آپ کے اتنی بڑے پیمانے پر دنیا میں اور پاکستان میں خصوصاً اتنی زیادہ شہادتیں دیکھنے کو نہ ملتی کہ وہ ڈاکٹر بھی شہید کر رہے ہیں, تو وکیل بھی شہید کر رہے ہیں, تو بیچارہ عام آدمی بھی شہید ہو رہا ہے, ٹیچر بھی شہید ہو رہا ہے, دکاندار بھی شہید ہو رہا ہے, سب شہید ہو چلے جا رہے ہیں. وہ اس لیے ہو چلے جا رہے ہیں کہ اب ان کی اور ہماری منطق, مسئلہ یہ کہ وہ منطق اور وہ عقل سے ہم سے بات نہیں کر سکتے, وہ دلائل نہیں رکھتے. ان کے پاس آخری حال یہی ہوتا ہے, حذف کر دو, بندہ فارغ کر دو. کیا کیا تھا باقر نمر نے؟ بس یہی بات کہی تھی. انہوں نے کہا بھائی تمہارا یہ جو بادشاہی نظام ہے, سعودی عربیہ میں بیٹھ کے دیوانیاں ایک شہر ہے جس کی وہ پیدائش تھے, قطیف اور احسا کے مقام پر ہے, یعنی شرق سعودی عربیہ کا شرقی مشرقی علاقہ کہ جہاں پر تشیعوں کی اکثریت ہے. انشاءاللہ پورے ایران, پورے سعودی عرب میں انشاءاللہ 20-25% تشیع ہے اس سعودی عرب کے اندر, جسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے کے سارے وہابی ہوں گے. 20-25% تشیع ہے, 40% تشیع تو خالی مدینہ شہر میں, یہ جو شہر مدینہ ہے 40% تشیع شہر مدینہ میں. باقر نمر نے کہا کہ تم یہ بادشاہی نظام یہ سب خلاف قانون ہے, خلاف اسلام تو ہے ہی ہے, ابھی اسلام کی باتیں شروع نہیں ہوئی تھی, کہا اسلام کے خلاف تو ہے ہی ہے, قانون کے بھی خلاف ہے, نہیں مانتا میں تمہیں, نہیں مانتا. اب انہیں تو بہرحال جرت ہے, باقر نمر بہت ہی جری انسان کا نام ہے بھائی, بہت ہی جرت مند آدمی کا نام ہے, بہت ہی جرت مند آدمی کا نام ہے. ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے 25 سال پہلے 20 سال پہلے جب امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اسی ممبر اسی مسجد میں بات کیا کرتے تھے تو ٹرسٹی اچھل اچھل کے حملے کیا کرتے تھے. کیوں انور بھائی آپ سن رہے ہیں میری بات یا کسی اور کی سن رہے ہیں؟ اس کو ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. یہاں اس مسجد میں بیٹھ کے امریکہ اسرائیل کے موضوع بات کرنا شجرہ ممنوعہ تھا, شجرہ ممنوعہ. کیا کر دیا آپ نے, کیا بول دیا آپ نے, کیا ہوگا بھائی؟ ارے امریکہ میزائل مارے گا اسی مسجد میں, اسی ممبر پہ آگے گرے گا. یہ جملے سنے میں نے, یہاں پہ اسی مسجد میں نے جملے سنے. ارے بس کرو, اللہ کی بھی تو کوئی طاقت ہے, اہل بیت کی بھی تو کوئی طاقت ہے, قرآن کی بھی کوئی طاقت ہے, کہاں ہے؟ نہیں ہے. امریکہ ایک طاقت ہے, اسرائیل ایک طاقت ہے, برطانیہ ایک طاقت ہے, یہاں ہم نہیں بول سکتے تھے، حق بات کرنا مشکل تھی، بھائی اس مسجد اس محراب. وہ بہت جرأت مند آدمی ہے جس کو آپ شہید باقر النمر سمجھ رہے ہیں، شیخ باقر النمر بہت شجاع آدمی ہے کہ جو سعودی عربیہ کے اندر بیٹھ کے جمعے کے خطبے کے اندر یہ باتیں کر رہا ہے، بہت شجاع آدمی. انہوں نے کہا اس آواز کو یہیں دبا دو، اگر اس کو نہیں دبایا نا اور یہ بات کہیں عام ہو گئی جو ہو رہی ہے انشاءاللہ، جوان اگر بزرگان کو نہ بھی وعدہ دوں تو رہبری کی بنیاد پہ آپ جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ رہبر معظم نے کہا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اسرائیل اور سعودیہ دونوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے، دونوں کو. یہی دو بڑے فتنے ہیں، یہی دو بڑے فتنے ہیں، ایک یورپی دنیا کو کور کرتا ہے ہمارے خلاف اور ایک اسلامی دنیا کو کور کرتا ہے ہمارے خلاف، یہ دو بہت بڑے بڑے فتنے ہیں. آپ انشاءاللہ جوان اپنی آنکھوں سے، اور اسی محمد بن سلمان کے ہاتھ میں کوئی اگلا بادشاہ نہیں آ رہا، کوئی اگلا شہزادہ نہیں آ رہا، سسٹم ہی انہوں نے بانج کر دیا نا، اپنی جڑ خود کاٹ دی ہے. جن لوگوں کو پہلے معلوم ہوگا سسٹمز کا کہ اس طرح سے بادشاہت آیا کرتی تھی، وجود میں آیا کرتی تھی، اس جڑ کو انہوں نے خود کاٹ دیا ہے. جب جڑ کاٹ دیے تو الحمدللہ، یعنی یہ بات کوئی میں کیا کہیے پیشن گوئی نہیں کر رہا ستاروں کو دیکھ کے، نہیں 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 نہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں اسی کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں پر پہلے ایک سینما سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، ابھی فیسٹیول چل رہا ہے جو آپ کی کسی میڈیا پہ نہیں آ رہا ہوگا. آ رہا ہے کسی میڈیا پہ؟ کسی میڈیا پہ آپ نے ہلکی سی کوئی جھلک دیکھی ہوگی، واٹس ایپ میسج آ گیا ہوگا، لیکن کوئی پاکستانی میڈیا نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ چھٹیوں کا، یہ دسمبر کی چھٹیاں شروع کیا ہے انہوں نے دسمبر سے شروع میں اور وہ چلے گا جنوری کسی تاریخ تک. ایک فیسٹیول ہو رہا ہے جس کے اندر خواتین کی ریسلنگ تک ہوگی، وہ گانے گائے جائیں گے اور فلاں ہوگا، وہ تو ہو رہا ہے اس فیسٹیول میں. کہاں؟ سعودی عرب میں. کہیں اور کی باتیں نہیں کر رہا، سعودی عرب میں. نہ فضل الرحمان اس موضوع بات کرے گا نہ کوئی اور، اب سب خاموش ہیں. اب نہیں کہیں اسلام کو خطرہ، اب کہیں کعبے کو خطرہ نہیں ہے، اب نہ کوئی مدینے کو خطرہ ہے. یمن سے جنگ ہو تو خطرہ ہے، یمن ہی حملہ نہ کر دیں. مقدس گائے بنا رکھا تھا، مقدس گائے، کوئی بول ہی نہیں سکتا، اب نہیں ہے وہ زمانہ. جرتیں بڑھ گئیں خود سعودی عربیہ کے اندر اس اللہ کے بندے نے جس کو آپ باقر نمر کے نام سے جانتے ہیں، ان کے اس ایک قدم نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے نا، انقلاب برپا ہو چکا ہے، نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا کہ وہ فیسٹیول کے جو ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. محمد بن سلمان خود گیا ہے جا کے شاہ رخ خان کو لینے ایئرپورٹ پہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ سب سے بڑی دنیا کی ڈانسر کو لینے کے لیے گیا خود محمد بن سلمان ایئرپورٹ کے اوپر لینے کے لیے گیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ یہ میڈیا آپ کو دکھائے گا؟ کچھ نہیں بتائے گا، یہ کچھ نہیں دکھائے گا، یہ سب بکا ہوا ہے. نہیں سر، جیو تو ہمارا پاکستانی ہے، بکا ہوا ہے، بول تو ہمارا اپنا ہے، بکا ہوا ہے، اے آر وائی بکا، ہم تم سب بکا، بکاؤ مال ہے. نہیں، اینکرز تو بولیں گے بکاؤ ہیں، یہ اس وقت بولتے ہیں جب ان کا پیسہ کم ہونے لگتا ہے تاکہ اپنی قیمت بڑھائیں، جیسے قیمت لگ جاتی ہے ختم. شاہد مسعود ڈارک ویب، یاد آ رہی کوئی بات نہیں؟ شاہد مسعود ڈارک ویب یاد آ رہا ہے؟ کچھ نہیں آ رہا، میرے لگا جوان اس سے بھی فارغ ہیں. ارے بھائی، جو کچھ کم سے کم آ رہا ہے وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہو. میں کھول دوں گا، پول کھول دوں گا، ڈارک ویب ہوتی کیا ہے، کیوں ہوا اس طرح کی بچی کے ساتھ، میں کھول دوں گا، یہ دنیا کیا ہے، آہستہ آہستہ پھس، خاموش، پتہ ہی کہاں. ارے کہاں گئے بھائی، اتنے بڑے بڑے تجزیہ کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ کچھ نہیں بولے، اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ شہید باقر النمر کے خون نے کیا انقلاب برپا کیا ہے، آپ کو نہیں اندازہ. سعودی عربیہ کے اندر کیا انقلاب، سعودی عرب بھی بہت ہی مشکل سے میرے منہ سے نکلتا ہے، دنیا کا واحد ملک کہ جو کسی خاندان کے نام پہ اس کا نام رکھا جائے، سعودی عرب، آل سعود کا عرب. کیوں بھائی؟ ہم نے تو کسی خاندان کے نام پہ آج تک دنیا میں کوئی نام نہیں، پاکستان یا کوئی بھی مسلمان ملک یا انگریز ملک، جو کسی نام پر ہو گاؤں ایک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ آل سعود نے اس پر حکومت کرنی ہے، نام پر نہیں، مہر لگا دی گئی، آل سعود کا ہے سعودی عرب. حجاز ہے، حجاز ہے، سرزمین حجاز ہے، یہ مدینہ ہے، مکہ ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ شیعوں کا مرکز ہے، ذہن میں رکھیے گا، شیعوں کا مرکز ہے. جب آپ لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں نا ذہنی طور پہ، پھر آپ کو کوئی حدیث سنا کے جوڑتے ہیں کہ بھائی دیکھو رسول اللہ کا جو آخری فرزند، رسول اللہ کا آخری فرزند، یوں حدیث شروع ہوتی ہے، اور شیعوں کا آخری امام جب وہ ظہور کرے گا تو انشاءاللہ اسی خانہ کعبہ کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا اور کہے گا آؤ، آپ کو دوبارہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو تم ادھر ادھر بھٹک جاؤ کہ کیونکہ تم امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نجف میں ہے، کیونکہ فلاں محراب وہاں پر ہے، یا امام رضا علیہ السلام مشہد میں، تو بس نہیں وہ سب ہوں گے، وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اہل بیت اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، وہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں، تیاری کروا رہے ہیں، کس بات کی؟ کہ اپنے مرکز کی طرف جانا ہے تم نے، کون سا مرکز ہے تمہارا؟ وہ مدینہ، کہ جو اہل بیت علیہم السلام، دیکھیں نا آپ کے سامنے، بس میری باتیں ختم ہو گئیں، وہ مدینہ وہ آپ کا مرکز ہے، کیا ہوا؟ رسول اللہ وہیں پر مدفون، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہیں پر مدفون، وہیں ہے نا مدینہ، وہیں ہے نا بھائی، امام علی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں گئے، پتہ ہے آپ کو مجبوری تھی، شام سے لڑنا تھا، مدینہ چھوڑ کے گئے، لیکن جیسی امام کی شہادت ہوئی، امام حسن کہاں ہیں؟ واپس مدینہ آئے یا نہیں آئے؟ ہاں یا نا؟ زور سے نا، ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جہاں ہمارے ابا کو دفنایا ہم تو وہیں رہیں گے، کیوں بھائی؟ کہتے نہیں کہتے، جہاں ہمارے والد صاحب کی قبر ہے، ہم نے، ہمارا تعصب بھی تو عجیب ہے، اہل بیت علیہم السلام میں یہ باتیں نہیں ہوتی بھائی، یہ باتیں نہیں ہوتی، انہوں نے کہا واپس مرکز چلو مدینے، پھر جنگ ہوئی، مارا ہے میں حسن علیہ السلام کے ساتھ آنا پڑا کچھ عرصے لڑنے کے لیے، لیکن پھر واپس جب شہادت ہوئی تو کہاں ہیں؟ کہاں ہیں امام حسن؟ یا اللہ، امام حسن کہاں پر ہیں؟ مدینے، امام حسین علیہ السلام ایک مجبوری مدینے سے نکلے، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں یہیں پر شہادت نہ ہو جائے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے، نکلے ہیں مدینے سے، پوری دنیا کو جھنجھوڑا ہے، چار پانچ چھ مہینے کا ٹائم ملا ہے نا، پوری دنیا کو جھنجھوڑا ہے، کربلا برپا ہو گئے، شہید ہو گئے، امام زین العابدین علیہ السلام واپس کہاں پر آئے؟ زور زور سے مدینے، امام باقر علیہ السلام نے کہاں پر کام کیا ہے؟ پوری جدوجہد کہاں رہی؟ امام چھٹے امام کی جدوجہد کہاں پر ہے؟ ساتویں امام کہاں سے لے کے گئے؟ لے جائے گئے بغداد کی طرف، مدینے میں تھے، لے جائے گئے بغداد کی طرف، شہادت ہو گئی، امام رضا کہاں پر ہیں؟ کہاں امام رضا؟ مدینے، پھر مدینے زبردستی معمول لے کے گیا ہے، اپنی مرضی سے زبردستی لے کے گیا ہے، شہید ہو گئے، امام محمد تقی علیہ السلام کہاں پر تھے؟ مدینے، پھر مدینے سے امام تقی علیہ السلام کو لے جایا گیا زبردستی، پھر ان کی ولادت امام کے بیٹے یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، پھر وہیں رہے، نہیں آنے دیا گیا، اور پھر آپ کے گیارہویں امام سامرہ پہنچا دیا، اور دور مدینہ سے، لیکن آپ کو پھر کہا کہ دیکھو جب آخری آئے گا نا، پھر دوبارہ وہی مدینہ اور وہی مکہ، ایسا نہ ہو کہ آپ کے مرکز اپنا بھول جائے۔ جنگ جو ہے نا بھائی وہ یہ ہے، اگر آپ میری باتوں کو سمجھ پائے ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی تلخ باتیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ دیکھیں یہ منبر اور شہدا کی یاد، یہ اگر ہم اس وقت بھی تقیہ کریں گے، اس وقت بھی صحیح باتیں نہیں کریں گے، اس وقت بھی موضوعات کو نہیں کھولیں گے، تو پھر کب کھولیں گے؟ ہم نے آپ کو چند چیزوں پہ متنبہ کیا ہے، توجہ رکھیے گا، اب اس کو یہیں اسی جگہ پر حصہ بنا کے یہ مت چھوڑ جائیے گا، کہ کیونکہ تبرکات ہوتے ہیں تو باتیں بھی تبرکات تھیں، تو ہم مسجد میں رکھ کے آ گئے، یہ نہ کیجیے گا، بقیہ تبرکات چھوڑ جائیے گا، یہ باتیں جو میں نے کی ہیں اسے تبرک کے طور پہ گھر پہ لے کے جانا ہے، یہ وہ تبرک یہاں کا رکھ کے جانے والا نہیں ہے، ساتھ لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا ایک بار ریویو کرنا ہوگا کہ ہم کیا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کہاں پڑھا رہے ہیں، کس سے پڑھوا رہے ہیں، ریویو کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بچہ پیدا آپ نے کیا ہو لیکن اس سے استفادہ کوئی اور کرے، کیا فائدہ ہوا پھر؟ دوسرے نمبر پہ کیا پہنا رہے ہیں دیکھنا ہوگا، تیسرے نمبر پہ کیا کھلا رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، خدا نہ خواستہ بیمار ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، اور جب آپ اس کے لیے مستقبل کے موضوعات کا تعین کر رہے ہیں تو کس چیز کو دیکھ کے کر رہے ہیں؟ ارننگ کو دیکھ کے کر رہے ہیں، پیسے کو دیکھ کے کر رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں پیسہ زیادہ ہے؟ بھائیوں کم سے کم تین چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب کسی کا کیریئر تعین کیا جا رہا ہوتا ہے، پہلی چیز اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے، اسلام کی، دوسرے نمبر پہ پاکستان کی ڈیمانڈ کیا ہے، تشیع پاکستان کی، دو ہو گئے، تیسرے نمبر پہ اس کے اندر صلاحیت کس چیز کی، یہ تین چیزوں کا تعین کریں تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ کیریئر کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو پتہ ہی کیا ہو رہا ہے اس وقت، بڑی خراب صورت حال ہے، لیکن یہ کہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، ایک گھنٹے سے زیادہ ہمیں بات کرتے ہو گئے آپ سے، اس لیے فی الحال ہم اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے یہاں پر شہید باقر نمر کو ایک عنوان بنا کے کچھ اہم موضوعات پر آپ سے بات کر لی۔ آخری میں جو ہم تھوڑی بہت دعائیں کر لیتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر ہم میں خود اور آپ ہم سب مل کر عمل کر سکیں. خدا اس چھوٹی ہی سی جو مسجد کے اندر بہرحال ہونے کی وجہ سے بہت بابرکت رہتی ہے, خدا انشاءاللہ اس کا سب جو کچھ ہمیں اگر اجر ہے تو سارا اجر اس روح کو دے کے جن کی وجہ سے یہ پروگرام یہاں پر ہوا, یعنی شہید باقر نور کو اسال ثواب پہنچائے. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کا کوئی کام کر سکیں, اس طرح کی خدمت انجام دے سکیں کہ اپنے امام کو انشاءاللہ اس ظہور سے نزدیک کر سکیں. خدا ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ اپنے امام کے سپاہی بن سکیں. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر سکیں, اپنے جان کو, اپنے مال کو, اپنی عزت کو, اپنی آبرو کو, ہر چیز اپنے امام کے لیے قربان کر سکیں. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے ان شہید باقر نمر اور اپنے تمام مرحومین کو بھی یاد رکھیے.